घोड़ा और पैसा ले जाए, मैं नहीं जाऊंगा साहिबा तो। तो ये फैसला कहाँ से आएगा? ये मेरी तरफ से
आएगा। इंसान इरादा इंसानी से
हर चीज, हर चीज, हर चीज। यानी जब इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि मशीयत खुदा मेरी मशीयत पे डिपेंडेंट है। इससे बढ़ के और क्या बात कह सकते? खुदा की मशीयत उस वक्त काम करना शुरू हो गई है जब मैं इजाजत दूं उसे। अगर मैं उसको रोक दूं
लेकिन इसमें हमें जो ऐसे कुछ वाकयात मिलते हैं कि एक आदमी जो मुकम्मल गुमराही और बदअमली और बदकारी में मुब्तला है और उसकी हिदायत हो जाती है तो कहते हैं कि अल्लाह ने तौफीक दी।
यहाँ पर देखिए एक बड़ी फर्क है कि जो मैं बहुत ज्यादा जिस पर स्ट्रेस करता हूँ और वो है फर्क बैन नियत और अमल। इंसान को जो चीज खुदा की नजर में है अहमियत, वो उसके कल्ब की हालत है, उसकी नीयत है, अमल नहीं है। ये बहुत अहम बात है। हमारा सारा जोर जो है अमल पे जाता है, अमल की खुदा की नजर में कोई हैसियत नहीं। जैसे वो ये कि अंबिया ने हमेशा अल्लाह से सालेहियत मांगी, अमल साले ही मांगा किसी ने। कुरान में देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्हक्नी बिस्सालिहीन, यानी कहा कि मुझे अमल सालेह की तौफीक अता करना। जब इंसान में सिफत सालेहियत पैदा हो जाती है तो अमल सालेह खुद ब खुद सजदा होता है, फिर अमल सालेह को मांगने की जरूरत नहीं। वो शख्स जो अमल सालेह को मांग रहा है इसका मतलब है कि अंदर उसके खराबी है, वो जोर लगा के कुछ अमल सालेह कर देता है, कुछ अमल में कबाहत आ जाती है, उसकी जिंदगी भी गुजरती है जैसे हम थे। क्योंकि हमारे अंदर वो जौहरे सालेहियत नहीं है, यानी हमने ईमान को एक लिबादे की तरह ओढ़ा है, जौहरे ईमानी जो है वो कल्ब में रोशन नहीं है। इस वजह से हमारे अमल में कभी ये नजर आता है, कभी वो नजर आता है। लेकिन जिस दिन जौहरे ईमान नफ्स इंसानी के वजूद का हिस्सा बन जाएगा, ये चीज खत्म हो जाएगी, खुद बखुद अमल नूरानी होते हैं। ये असल बात। तो जो अफराद इस किस्म के हमें नजर आते हैं उनकी कल्बी चीज जो है, कल्बी हालात, वो यकीनन मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि इसकी बेहतरीन मिसाल हो रही खुर की मिसाल के, खुर ने आके रास्ता रोका, सब किया, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको मिल रही है कि मैं नमाज आपके पीछे पढ़ूंगा। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने बाकायदा और से पूछा था कि वक्त नमाज आ गया है, अलग पढ़ोगे मेरे साथ पढ़ोगे? और ये खुद इमाम की हिकमत होती है कि इसके जरिए से, इस किस्म की गुफ्तगू के जरिए से मुख्तलिफ चीजों को एक्साइट करना हो कल के अंदर से, कि मेरे साथ पढ़ोगे अलग पढ़ोगे? मैं कहने नमाज तो आपके पीछे पढ़ूंगा। ये बता रही है हर गुल की कल्बी कैफियत, ये चीज बता रही है। ये ऐसी तरीके से अब आपने इमाम ने डेलिबरेटली जुमला उससे कहा तेरी माँ तेरी अजान में बैठे, जिसके जवाब में हुर ने ये कहा कि अगर आपके अलावा कोई और ये कहता तो मैं भी उसकी माँ के बारे में ये कहता, लेकिन मैं आपकी वालिदा को सिवाय तारीफ और एहतराम के उनके लिए और कोई जुमला नहीं। ये क्या है? ये हकल, ये चीज इंसान को कन्वर्ट करती है, उसकी नीयत, उसके कल्ब की हालत, उसकी मारिफत। अमल अमल बात में आ जाता है, अमल की अहमियत बात में। यानी जो चीज हम कहते हैं एक शख्स हमें बद अमल नजर आ रहा है, बद अमल होना इतना खतरनाक नहीं है जितना बद नियत और बद फितरत होना खतरनाक है।
इस वजह से अमल की और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है जो कि जमाने की वजह से या किसी और वजह से हो सकती है, लेकिन नीयत बजाते खुद एक ज़ाती चीज है।
बल्कि बहुत सारी जगह पर आइमा ने फरमाया है कि नीयत ही अमल है, असल अमल नीयत को करार दिया कि बाद में तो जो कुछ होता रहे होता रहे, लेकिन असल अमल नीयत। तो बात हम ये कह रहे थे कि अब हम अगर विलायत के माने को समेटें तो हमें विलायत कहीं पर नजर आती है सरपरस्ती के मानों में, यानी जैसे मिसाल के तौर पर औलाद और वालिदैन इनके दरमियान रिश्ता विलायत, शागिर्द और उस्ताद इनके दरमियान रिश्ता विलायत, खालिक और मखलूक इनके दरमियान रिश्ता विलायत। इसमें एक अंसर जो कॉमन है वो सरपरस्ती और हिदायत है। इसको बाज़ औक़ात अरबी जबान में अगर इस उन्वान से रिश्ता विलायत कायम हो तो उसे वलायत कहते हैं, वाव पर जबर के साथ। اور اگر یہ باہمی تعلق یا قرب برابری کی بنیاد پر قائم ہو، یعنی دوستی، اخوت، بھائی چارے کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہو، تو اس کے لیے ولایت واو پر زیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوئی. ولایت اور ولایت، سر یہ ولایت یعنی کہ جو تعلق سرپرستی کو منحصر، یعنی جیسے مثال کے طور پر اولاد کے والدین ولی ہیں، رشتہ ولایت رکھتے ہیں. شاگرد کے لیے استاد ولی ہے، رشتہ ولایت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بمانہ سرپرستی. اب یہ پورے بیک گراؤنڈ سے بات سمجھ میں آئی کہ ولایت کن کن طریقوں سے قائم ہوتی ہے، قربت کیوں کر قائم ہوتی ہے، اس میں مختلف اس کی کیٹیگریز کیا ہیں. تو اگر یہ رشتہ قربت جو قائم ہوا ہے، یہ سرپرستی کے عنوان سے قائم ہوا ہے، گائیڈنس کے عنوان سے قائم ہوا ہے، تو یہ ولایت ہے. اور اگر یہ اس اعتبار سے قائم ہوا ہے کہ باہمی دوستی اور بھائی چارہ اور قوت ہے، تو یہ ولایت ہے. واہ واہ، ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے لیے ولی کے ساتھ نصیر کا لفظ استعمال کیا. اللہ کے لیے ولی اور نصیر خدا کے سوا کسی کو نہیں پائیں گے. ولایت اور نصرت میں بھی ایک فرق ہے تھوڑا سا. اگر مولّہ علیہ یعنی جس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، یعنی ولایت میں ایک سرپرست ہے، ایک وہ ہے جس کی سرپرستی ہو رہی، اگر وہ جس کی سرپرستی کی جا رہی ہے مکمل طور سے مجبور اور معذور ہے کہ خود اپنے مفادات کا 1% بھی تحفظ نہیں کر سکتا، تو اس وقت اس کا سرپرست ولی کہلائے گا. اور اگر وہ خود ایک حد تک اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے قابل ہے لیکن مدد کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کا سرپرست ناصر کہلائے گا. ولی و نصیر، خدا کے لیے دونوں چیز ولی و نصیر. کہ اگر جو جس کی سرپرستی کی جا رہی ہے خود کچھ بھی، جیسے آپ کہیں کہ یہ بچہ، یہ 2 سال کا بچہ ہے جس کا خدا نخواستہ باپ فوت ہو گیا، اب اس کے سرپرست کو آپ کیا کہیں گے؟ ولی. یہ ولی کن معنی میں؟ یہ ان معنی میں سرپرست ہے کہ یہ بچہ 1% بھی اپنے مفادات کا اس وقت تحفظ نہیں کر سکتا. اور یہ کلن 100% اس کا سرپرست اور گائیڈ ہے، سپروائزر اس کے عموم. ٹھیک ہے، یہ ولایت. ولایت اور نصرت کے معنوں میں کہ ایک انسان ہے کہ جیسے ابھی ہم مثال کے طور پر منحصر قوم تک، یعنی کہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں، قوی نہیں ہیں، ہمیں باہر سے امداد کی ضرورت، کوئی ہماری سرپرستی کرے، امداد کرے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ولی نہیں بلکہ نصرت کرنے والا. تو چاہے تمہارے پاس 0 وسائل ہوں یا تم کچھ رکھتے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے بہترین سرپرست کون ہے؟ خدا. اللہ ہی ولی بھی ہے اور اللہ ہی نصیر بھی ہے. ٹھیک ہے، ولایت اور نصرت دونوں اللہ کے لیے. ولایت اور نصرت کا فرق واضح ہو گیا یہاں پہ. اب اگر یہاں پر ہم اس جگہ پر پہنچنے کے بعد، ایک بات جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ چاہے آپ نبوت کی بات کریں، رسالت کی بات کریں، امامت کی بات کریں، ولایت کی بات کریں، سب سے زیادہ مربوط جو چیز ہم سے ہے وہ ولایت ہے، سب سے زیادہ جو چیز مربوط ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی پوری زندگی صرف اور صرف راہ ولایت کا سیر و سفر ہے، کچھ نہیں ہے، تو غلط نہیں ہے بات. یعنی کیا مطلب؟ کہ انسان کی پوری زندگی اس چیز سے عبارت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو سرپرست بناتا ہے اور کس کے ساتھ رشتہ یا قوت.
سبحان اللہ، سبحان
اللہ. انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار یہی دو باتوں کا، کسے اپنا سرپرست بنایا، یعنی رشتہ ولایت کس سے جوڑا، اور رشتہ ولایت کس سے.
سبحان اللہ،
یہ پوری زندگی. اور اسی میں اس کے جس معیار پر ان دونوں چیزوں کو حاصل کیا، اسی معیار پر انسان کا اور قوموں کا لیول. ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ یہ ولایت کا موضوع جو ہے یہ ہم سے سب سے زیادہ متعلق ہے. یعنی ہم علی ولی اللہ کہہ کے شاید یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ساری ولایت علی کے ذمہ ہے اور اس چیز سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن وہ ولایتیں بعد میں آتی ہیں. علی کی ولایت کب آئے گی؟ کہ جب میں اپنے اختیار سے اس بات کو چاہوں گا کہ علی میرے سرپرست ہو جائیں.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ.
تب علی ولی اللہ سامنے آئے گا.
واہ واہ.
ورنہ جب تک میں اس چیز کو نہیں چاہوں گا علی ولی اللہ زیرو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں خود چاہوں گا اس بات کو, یہ میرے اوپر منحصر کہ علی میرے سرپرست ہو, میری زندگی میں مجھے علی علیہ السلام کی رہنمائی نصیب ہو. تو اس چیز کا نام ہے علی ولی اللہ, یعنی کہ تب علی ولایت الہیہ کے زیر اثر پھر میرے سرپرست ہو جائیں گے. تو انسان کے جو چوائس ہے, انسان کا جو سلیکشن ہے, یہ ان دو چیزوں میں یہی اصل زندگی ہے کہ کس کی سرپرستی میں چلنا ہے, کس کی گائیڈنس میں چلنا ہے, کس کی جانب سے ہدایت کو قبول کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے, بس یہ پوری زندگی. تو یہ جو سیر راہ ولایت ہے یہ انسانی زندگی, اور اسی وجہ سے امام باقر علیہ السلام جو بہت پہلے پڑھی تھی اور اس وقت مجھے قطعاً بالکل سمجھ میں نہیں آئی, بہت عجیب سی لگی تھی, لیکن اب الحمدللہ اگر ان سارے بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے واضح ہو جائے اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ ارکان دین پانچ ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور ولایت, اور ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مہم جو چیز ہے جو امر ہے وہ ولایت, اور باقی سب کے سب ولایت پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس وقت یہ چیز مجھے بہت زیادہ حیران لگی کہ ظاہر ہے کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے روایت پر کچھ بھی سمجھ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہو اس بات کا, کیونکہ اس وقت تک ہمارا تصور ولایت بھی وہی تھا جو عام طور سے ولایت سمجھا ہوتا ہے, کہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی کیا مطلب کیا اس بات کا کہ نماز, روزہ, حج, زکات اور ولایت یہ پانچ ارکان دین ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ولایت کو, اور یہ باقی ساری کی ساری چیزیں ولایت پر منحصر ہیں. ولایت درست ہوگی تو باقی سب صحیح ہوں گے, ولایت ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, سب خراب ہو جائے گی. اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. سب سے اس میں دیکھیں دو باتیں بہت اہم نظر آ رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ امام نے ولایت کو کس صف میں رکھا, اصول کی صف میں نہیں, فروع کی صف میں. یہ نقطہ قابل غور ہے, یعنی اصول دین اعتقادات ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. امام نے ولایت کو اس صف میں نہیں رکھا, ولایت عقیدہ نہیں ہے, ولایت عمل ہے.
واہ واہ واہ,
پہلی عجیب چیز سامنے آتی ہے, ولایت عبادت ہے عمل انسان سے, نہ کہ عقیدہ انسان
سے.
جیسا میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ ولایت کس بات سے عبادت ہے, کسے سرپرست بناؤں, کس کی ہمراہی میں چلوں, یہ عمل ہے, عقیدہ نہیں. اور دوسری بات کہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری نماز اور میرا روزہ اور زکات اور حج کیا ہے اور کہاں جا رہا ہے.
سبحان اللہ,
بہت اس پر ڈیپینڈ کہ کس کے گائیڈنس میں ہوں اور کس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے. میری نمازوں کی حیثیت کا تعلق اس بات سے
ہوگا, اصول منحصر
ہیں اس پر, یعنی فروع کے اندر جو اصل ہے وہ ولایت ہے. فروع دین کی جو اصل ہے, یعنی فروع دین کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ ولایت ہے. کہ تمام فروع دین اس بات پر منحصر ہیں کہ انسان کس کے زیر سرپرستی ہے اور کس کے ساتھ تعلق میں جڑا ہوا ہے. یعنی یہی بات کہ اگر ہم مثال کے طور پر دل میں کفار کی محبت رکھتے ہیں, ان سے قربت محسوس کرتے ہیں, تو ہم ان کے ولی ہیں. اور قرآن نے واضح طور سے یہ بات کہی کہ اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناؤ, سورہ ممتحنہ کے اندر, کہ وہ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنے اولیاء نہ بناؤ. تو اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میری جتنی عبادتیں ہیں, یعنی کہ نماز کی ارزش بذات خود کچھ نہیں ہے, نماز کی قیمت کا تعین اس بات سے ہوگا, اس بات سے. ٹھیک ہے, تو اس کا نچوڑ, اعتقادات کا نچوڑ ولایت میں آ جاتا ہے اور ولایت کی بنیاد پر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ بات واضح ہوئی. اب اگر آپ چاہیں تو میں سلسلے کو یہاں روکوں, اگر سوالات کرنا چاہیں یا پھر تھوڑا سا آگے,
کیونکہ
آگے پھر
یہ تجارت کے حوالے سے آپ نے کہا کہ خزانے خدا جو قرآن اکثر ایسی اصطلاح استعمال کرتا ہے, تو کیا یہ صرف عوام کے لیے مثلا یا یہ الذین آمنوا خلت لکم اللہ تجارت یہاں بھی تجارت مطلب استعمال کیا تو ان اللہ اشترا انفسهم اموالهم بأن لهم الجنة.
لیکن یہاں پر ان اللہ اشترا من المؤمنین اس میں ایگزیکٹ تجارت نہیں, یعنی کہ وہاں پر مشتری والی بات ضرور ہے لیکن اصل تجارت اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں جنت ہے, یعنی کہ ان اللہ اور جنت وہاں پر اجر یا جزا کا لفظ نہیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تو یہاں پر ایگزیکٹ وہ نہیں ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں بہرحال نیچے سے لے کے اوپر تک کے لیے, یعنی قرآن کریم وہ کلام نہیں ہے کہ جو صرف ٹاپ لیول کے لوگوں کو ایڈریس کرے اور نیچے والوں کو چھوڑ دے, یا صرف نیچے والوں کو ایڈریس کرے اوپر والوں کو چھوڑ دے. تو یہ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جو مومن ہے وہ خدا کے ساتھ پہلے اسی طریقے سے آتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بھی دعا کرتے ہیں مثال کے طور پر, ہم یہ بات کہتے ضرور ہیں کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں, لیکن جب ہم خود اپنے حالت پر نظر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے کہ خدا کو چاہ سکیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہم شاید دماغ سے ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں, لیکن جب میں اپنے آپ کی موجودہ حالت کو دیکھتا ہوں تو یہ حالت اس قابل نہیں ہے کہ خدا کو چاہ سکے. تو اب مجبوراً خدا سے کچھ مانگنا پڑتا ہے کہ کچھ دیں تاکہ ہم اس درجے پر پہنچ سکے کہ آپ کو چاہ سکیں. اگر اس جملے کو سمجھ لیں کہ اس چاہت کے معیار تک پہنچنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے. یعنی یہ وہ معمولی مقام نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کہ کربلا میں یا بدر کے میدان میں یا اس قسم کے جو مخصوص موارد آئے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں, کہ جہاں پر واقعا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ باقاعدہ عشق و عاشقی والا کام ہوا ہے, تو اس جگہ پر پہنچنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. یعنی ہر کس و ناقص ایک سڑک سے اٹھ کے تو انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو حقیقتا ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم جو سوال کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس عنوان سے بھی ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسا موجود ہمارا کہ جو اتنے سارے عیوب اور نقائص کو لے کے بیٹھا ہوا, وہ کیسے کہہ دے کہ میں تجھے چاہتا ہوں. اس کو چاہنے کے لیے تو وہ پاکیزہ نفس چاہیے, وہ طہارت چاہیے, وہ بلندی چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی نجاست کے گزرنا. ہم جو پورے کے پورے نجاسات میں آلودہ ہیں کہہ سکتے ہیں خدا کو چاہیں, زبان سے خالی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کہنے کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان شروع کرتا ہے اپنے سفر کو تو اسی طریقے سے شروع کرتا ہے. انہیں جیسے چھوٹا بچہ ہے کہ راجا خان صاحب کوئی مثال دیا کرتے تھے کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ کو سمجھانا ہو کہ مٹھاس کیا ہوتی ہے تو آپ ٹافی کے علاوہ کسی اور چیز سے سمجھا بھی نہیں سکتے. اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ مٹھاس کیا ہے. جب آپ کو مٹھاس سمجھانی ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹافی دے دیے کہ اس کو لو اپنے منہ میں ڈالو چوسو دے دو, یہ جو مزہ ہے یہ مٹھاس کہلاتا ہے. تو شروع چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن اس کے جو اعلیٰ مدارج ہیں ظاہر ہے وہ کچھ ہوں. اور وہ چیز جس کو علماء نے کہا کہ بقا باللہ بعد فناء اللہ, وہ ہے وہ مقام کے جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کس قابل ہوتا ہے کہ یہ کہہ سکے خدا سے کہ میں تجھے چاہتا ہوں.
بقا باللہ بعد فناء اللہ,
جی بہت.
اب اگر یہ ہماری نیت پہ ہوگی تو اب ہم یہاں سے جیسے آپ نے کہا تھا کہ نجی بلاوٹ
کبھی اگلی دفعہ تو ان شاء اللہ کہ قرآن کریم کی روشنی میں کہ قرآن نے ولایت کا کس عنوان سے تذکرہ کیا ان شاء اللہ وہ بیان کریں گے, پھر اس کے بعد ہم نجی بلاوٹ کے مضامین کے اعتبار سے ان شاء اللہ. ولایت پھر ان شاء اللہ غور کریں گے قرآن کی روشنی میں.
اچھا
ولایت فقیہ کا جو تعلق ہے ظاہر ہے ایک تو یہ کہ میں وہ مناسب آدمی نہیں ہوں جو اس پہ بات کر سکوں, اور دوسری بات یہ کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ حقیقت ولایت معصوم کے تعلق ہے اسی لائن میں. تو اگر آپ ولایت معصوم کو سمجھ لیں کہ ایسی ایک ولایت کی ضرورت ہے انسانوں کے لیے, تو ولایت فقیر کی ضرورت اور اہمیت کو بہت سمجھ میں آتی ہے, وہ کوئی علیحدہ سے چیز نہیں. یعنی میں اپنے آپ کو اس کے لیے زیادہ مناسب نہیں سمجھتا, اس پر جو ایک تحقیق اور ایک نظر ہونا چاہیے شاید میرے پاس نہیں. جی السلام علیکم.